যে মোহাম্মদ ও আলে মোহাম্মদ দা। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف اخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى درود بجي محمد وآل محمد بارك محترم مزداران امام حسین علیہ السلام محفل حسینی کے اس تاریخی اور قدیمی عشرہ محرم الحرام کی آٹھویں مجلس اور سورہ طہٰ کی آیت نمبر 50 اس کے ذیل میں ہمارا موضوع نظام کائنات میں ہدایت اور مظہر ہدایت ہے اور ہم مسلسل قرآن کریم جو خداوند عالم کی آخری جامع مکمل کتاب ہے کہ جس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی اپنے موضوع پر مختلف آیات آپ کی سماعت کی نظر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہماری روش ہے کہ عالم اسلام کی معتبر کتب سے تفاسیر سے ہم اپنے بیانات پر شواہد اور دلائل آپ کے سامنے پیش کریں اور گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی کہ خداوند عالم نے اس نظام کائنات میں ایک سلسلہ ہدایت رکھا ہے اگر یہ ہدایت نہ ہو اگر یہ ہادی نہ ہو اگر یہ رہنما نہ آئے اگر یہ گائیڈنس کا انتظام پراپر انتظام نہ کیا جائے اگر یہ تسلسل کے ساتھ انبیاء نہ آئیں اور ان انبیاء کے ساتھ خداوند عالم کا آئین جو مختلف کتابوں کی صورت میں صحیفوں کی صورت میں صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ حضرت موسیٰ یا صحائف کی صورت میں اگر نہ آتا تو پھر انسانیت خداوند عالم سے کہہ سکتی تھی کہ خدا تو نے اپنے انبیاء کو نہیں بھیجا اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کی سماعت کی نظر کر چکا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ جناب آپ سب کو میری طرف سے ایک نظر کا انتظام ہے آپ سب تشریف لائیے گا اور 4 کلر کارڈ چھپوا کر آپ کو پرنٹ کر کے دے دوں بہت خوبصورت سا جس میں بیل بوٹے بھی لگے ہوں خوشبو بھی آ رہی ہو توجہ فرمائیے گا اور 4 کلر میں وہ پرنٹ ہوا ہوا ہو مینیو بھی لکھا ہو جناب آپ کو یہ بھی ملے گا آپ تشریف لائیں گے دروازے پہ تو آپ کو جام پیش کیا جائے گا، پھر آپ دہلیز پہ قدم رکھیں گے تو خدام جو ہیں وہ آپ کو ہوا جھل رہے ہوں گے، آپ کو اے سی والے کمرے میں بٹھایا جائے گا، اس کے بعد یہ غذا لائی جائے گی، وہ غذا لائی جائے گی، یہ سویٹ ڈش، وہ سویٹ ڈش، مختلف قسم کی انواع اقسام کے کھانوں کی فہرست آپ کو دے دوں اور کارڈ بھی آپ کے دروازے پہ آ جائے، توجہ فرمائیے گا. لیکن اگر اس میں ایڈریس نہ لکھوں، پتہ نہ لکھوں، رہنمائی نہ کروں، توجہ فرمائیے گا، تو پھر ایسے کارڈ کا جو فور کلر میں پرنٹ ہوا ہو، جس سے خوشبو بھی آ رہی ہو، جس میں تمام انواع اقسام کے کھانوں کا تذکرہ ہو، آپ کہیں گے یہ تو کل عدم ہے، یعنی گویا ہے ہی نہیں، آپ نے تو ایڈریس ہی نہیں لکھا مولانا، آپ تو ہمیں بلانا ہی نہیں چاہتے تھے. ایک ہمارے دوست ہیں وہ حضرائے تفنن یہ کہتے تھے، بھائی مولوی جو چیز دے فوراً لے لو، اس لیے کہ مولوی دیتے گا ہمیں لیتے زیادہ ہیں. درود بھیجے محمد وال محمد کا. اب میں نے یہ مینیو بھی بتا دیا، آپ کے منہ میں پانی بھی آ گیا، لیکن اگر رہنمائی نہ ہو، ایڈریس نہ ہو، پتہ نہ ہو، عنوان نہ ہو، تو آپ کہیں گے مولانا یہ تو کوئی سچی بات نہیں، آپ نے اتنا مینیو لکھا، سب کچھ لکھا، رہنمائی نہیں کی. بس خداوند عالم اگر یہ زمین و آسمان اور کائنات کا نظام بنا چکا، انسانوں کی ہدایت کے لیے جنت بنا چکا اور انسان کو اس دنیا میں بھیج دیا، اگر یہ انبیاء نہ تھے، یا اولیاء نہ تھے، یا اوصیاء نہ تھے، یا ائمہ تحریر نہ تھے، یہ کتابیں نازل نہ ہوتی، تو خدا کا نظام، خدا کی ہدایت ہم تک نہیں پہنچ سکتی تھی. درود بھیجے محمد وال محمد پر. لہذا خدا نے یہ ہدایت کا انتظام کیا، پراپر ہدایت، متواتر ہدایت، تسلسل کے ساتھ ہدایت، یعنی وہ ہدایت کی جس میں ایک لمحے کا فاصلہ نہیں، جو صرف اور صرف مکتب جعفری کا عقیدہ ہے. تمام مکاتب اسلام میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، مکتب اسلام میں مکتب تشیع واحد مکتب فکر ہے جو یہ کہتا ہے اس ہدایت الہی میں ایک لمحے کا فاصلہ نہیں ہے، ایک انچ کا فاصلہ نہیں ہے. توجہ فرما، جو ورلڈ گیمز ہوتے ہیں، ورلڈ ریکارڈ ہوتے ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ کے بھی ہزار سیکنڈ ہوتے ہیں، سوئمنگ کے مقابلے ہوتے ہیں، ریس کے مقابلے ہوتے ہیں، یعنی ایک سیکنڈ کو بھی ہزار حصے میں تقسیم کر کے دی، ایک سیکنڈ کے اتنے کے اتنے کے اتنے سب کے سب کے سب سیکنڈز میں یہ اول آ گئے، تو وہ سب سیکنڈز کے سب سیکنڈز کے سب سیکنڈز جو ہوتے ہیں اتنا فاصلہ نہیں ہے. توجہ فرمائیے، یہ صرف مکتب جعفری کا اعزاز. درود بھیجے محمد وال محمد پر. اب خداوند عالم نے ہدایت تکوینی اور تشریح کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت کی، تکوینی یعنی اندر آپ کے سسٹم لگایا، آرام لگا دیا، جب بھی انسان کوئی غلط کام کرنا چاہے گا اندر سے آواز آ جائے گی، غلط جا رہے ہو، غلط دیکھ رہے ہو، غلط سن رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، لگا دیا، فٹ کر دیا، یہ ہے ہدایت تکوینی، یعنی اندر سے آپ کو چوکنا رکھا، ایک سسٹم رکھ دیا، اور باہر سے ہدایت تشریعی یعنی قانون، یعنی انبیاء. اب یہ جو انبیاء آئے، یہ ہادی آئے، یہ رہنما، ان کی صفات بیان کی. دیکھو ہر کسی کے سامنے، دیکھیں معاملہ اگر صرف اس دنیا تک کا ہوتا، توجہ فرمائیے گا، معاملہ اگر صرف اس دنیا تک کا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہر کوئی ہر کسی پہ اعتماد کر لیتا ہے. مثال کے طور دو دوست ہیں، ایک عرصے سے ساتھ ہیں اور ایک کاروبار میں شراکت کر کے پارٹنر بن کے شریک ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد کیا ہوتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، غبن کر دیتا ہے، دھوکہ کر دیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے ارے جس کو شریف سمجھ رہے تھے وہی ہمارا آسین کا سانپ نکلا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسا سنتے رہتے ہیں. معاملہ اگر اسی دنیا تک کا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن خدا کرے معاملہ اس دنیا کا نہیں ہے، معاملہ تمہارے کمال کا ہے. توجہ فرمائیے گا، کمال کی تعریف میں کر چکا ہوں، کائنات کی اعلیٰ ترین شے کو، وہ کیا ہے اعلیٰ ترین شے؟ اعلیٰ ترین مقصد کیا ہے؟ خور بے خدا وند عز و جل، اس سے بڑھ کر کوئی اور کمال نہیں ہے انسان کے لیے. وہ کمال کی ایک اور بھی مثال میں دے چکا ہوں، ہر چیز کا ایک کمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ مائک ہے، اس کا کمال کیا ہے؟ اس کا کمال یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کو ہاتھ میں لے کر اس کو اسٹینڈ پہ لگا کے بولا جائے. لیکن اگر جو ہے میں مثال کے طور پر یہ کوئی نوجوان اس کو لے اور وہ جو ایکسرسائز میں رسی کودتے ہیں اس سے کودنے لگے، تو یہ اس کا کمال ہی کہ اس کو یہاں فٹ کر کے بولا جائے. یہ پنکھا مثال کے طور پر جو چھتوں میں لگا ہوتا ہے، اس کا کمال کیا ہے؟ بجلی سے چلے. لیکن اگر کوئی ہاتھ سے اس کو اتار کے ہاتھ سے گھمانے لگے، ماشاءاللہ سے ذہنوں میں گفتگو ہے. درود بھیجے محمد وال محمد پر. تو یہ کمال نہیں ہے. خداوند عالم نے کمال سوچنے کا مرحلہ بھی ہم سے لے لیا, کہا تم نہیں سوچو ہم مقرر کریں گے, ہم مقرر کریں گے. کمال کائنات کی اعلیٰ ترین مقصد کو اعلیٰ ترین روش سے, اعلیٰ ترین راستے سے, اعلیٰ ترین وسائل کے ساتھ کم ترین وقت میں حاصل کرنے کا نام کمال ہے. اب یہ نماز جو آپ پڑھتے ہیں, تلاوت جو کرتے ہیں, نماز کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہوں واجب قربتن اللہ, اللہ کی قربت کے حصول کے لیے. یعنی کائنات کا, دنیا کا سب سے بڑا کمال آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں مختصر وقت میں, مختصر وقت میں بہترین جملوں کے ساتھ, بہترین روش کے ساتھ, بہترین وسائل کے ساتھ انسان قرب خدا حاصل کر لیتا ہے. تو خدا کہہ رہے کہ معاملہ کمال کا ہے, آخرت کا ہے, ایمان کا ہے, لہذا ہر کسی کے ہاتھ بیعت مت کرو. اور یہ بیعت کیا ہوتی ہے؟ بیعت در حقیقت عربی زبان میں ایک معاملے کے شریک پانے کے بعد کے عمل کو کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جب کوئی انسان گیا سودا خریدنے, وہ کہتا تھا اشتری تو ہادا, مثال کے طور پر میں یہ آٹا تم سے خریدنا چاہتا ہوں, تو دکاندار کیا کہتا تھا؟ بیع تو ہادا, یہ میں نے تمہارے ہاتھ پہ بیچ دیا, اشتری تو میں نے خریدا, وہ کہتا تھا بیع تو بیچ دیا. اور اس کے بعد معاملے کی سند کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے تھے, اس کو کہتے تھے بیعت. توجہ فرمائیے گا, لیکن دین اسلام میں بیعت کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام میں بیعت اسے کہتے ہیں, دیکھو ایمان کس کے ہاتھ سے لے رہے ہو اور کس کے ہاتھ میں دے رہے ہو. اسی لیے تو کل عرض کیا تھا حسین نے یزید کی بیعت نہ کر کے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دے کے یہ ثابت کر لیا یہ میرا ہاتھ نہیں, یہ حسن کا ہاتھ ہے, یہ علی کا ہاتھ ہے, یہ رسول کا ہاتھ ہے, یہ ابراہیم کا ہاتھ ہے, یہ موسیٰ کا ہاتھ ہے, یہ عیسیٰ کا ہاتھ ہے, یہ آدم کا ہاتھ ہے. اگر میں بیعت کرتا ہوں تو کوئی انبیاء ما سلم یزید کی بیعت کرتے ہیں. اس لیے کہ بیعت یعنی اپنے ایمان کو خدا کے بنائے ہوئے نبی و مسیح کے ہاتھ پہ فروغ کر دینا, درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کس سے ہاتھ سے تعلیم لے رہے ہو, ہدایت لے رہے ہو, ساری دنیا کا, ساری زندگی کا, عالم آخر تک کا معاملہ ہے, گھڑی دو گھڑی کا ساتھ نہیں ہے ہادی کا رہنما کا. اسی لیے ہمارے یہاں من جانب اللہ ہونا, منصوص من اللہ ہونا, منصوب من جانب اللہ ہونا شرط ہے. ایک ہمارے اہل سنت دوست تھے, وہ کہتے تھے بھائی مجھے آپ کے ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے. ان کی عقل کے مطابق ان کو یہ چیز اچھی لگی, کہنے لگے آپ ہر کسی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے. توجہ فرمائیے گا, غور کیجیے, کہنے لگے آپ لوگوں کے یہاں ایک بہت اچھی چیز یہ ہے کہ آپ ہر کسی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے. چار آدمی جا رہے ہیں, ایک کو کھڑا کہ تو بھی کھڑا ہو جا, نہیں, بلکہ ہماری عدالت شرط ہے امام کے لیے, عدالت شرط ہے. یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری بارگاہ میں آ رہے ہو نماز پڑھ کے, تو پہلے اپنے درمیان ایک عادل شخص کو ڈھونڈو تاکہ تمہیں عادت ہو جائے ایک امام کے پیچھے, ایک انسان کے پیچھے جو ظاہری طور پر عادل ہے, گناہوں سے پرہیز کرتا ہے. جب اس کی عدالت کے پیچھے اٹھنا بیٹھنا سیکھ جاؤ گے تو اپنی بارہویں حجت کو بھیج کر تمہاری عقلوں کو بالغ کر دوں گا. ایک عادل امام کے پیچھے عدالت شرط ہے ہمارے یہاں, پیش نماز کے لیے, امام جماعت کے لیے شرط ہے, فقی کے لیے شرط ہے, مجتہد جامع شرائط کے لیے شرط ہے عدالت, عادل ہونا چاہیے. تو عدالت مکتب جعفری کا امتیاز ہے, درود بھیجے محمد والے محمد پر. اذن گرامی من جانب اللہ کی طرف سے آئے, پہلی صفت. دوسری صفت علم, علم لگتا ہو, یعنی جس کو میں نے کہا تھا وحی, یعنی عالم غیر سے اتصال, کنیکشن, رابطہ. ہدایت یعنی اللہ سے ہدایت لینا, توجہ فرمائیے گا, اللہ سے ہدایت لینا, اللہ سے کون ہدایت لے گا؟ میں, آپ, علم امامت کی بات ہے نا, حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. میں درود بھیجتا ہوا حضرت امام زمانہ کا نام لوں گا, آپ حضرت درخواست ہے کہ دفعہ کھڑے ہو کر امام کے احترام میں آگے آگے تشریف لیں. درود بھیجے محمد و آل محمد بنام قائم آل محمد, آگے آگے تشریف لیں. درود بھیجے محمد و آل محمد مل کر. تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو زحمت کا سامنا نہ ہو, ایک دفعہ مل کر عظمت محمد و آل محمد پر درود بھیجئے. یہ تو آپ کی بزرگی بڑھائی, ہم جیسے ادنا حقیر طالب علموں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ آگے آگے آ جاتے, ورنہ ہم اپنے آپ کو اس سے چھوٹا سمجھتے ہیں, حقیر سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی حکم دے سکے. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. ویسے بھی آپ نے ایک ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھنا ہوتا, تھوڑی سی ایکسرسائز بھی ہو جاتی تاکہ پاؤں سن نہ ہو. اذان گرامی, میرے چھٹے امام کا زمانہ ہے, مکتب جعفری کے مؤسس و بنیاد گزار فاؤنڈر بانی کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. ایک شخص تھا امام, علم امام. دیکھیے, ابھی کچھ بچوں نے ایس ایم ایس بھیجا تھا جس میں کہا تھا کہ بی بی سی نے کہا ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کا نام دن میں اتنی دفعہ لیا جاتا ہے, 18 کروڑ افراد ہیں دنیا کے جن کے نام کے ساتھ حسین آتا ہے, ایک دن میں 56 کروڑ افراد امام حسین کا نام لیتے ہیں, 1 لاکھ یا 1 کروڑ کے قریب جو ہے امام حسین پر درود بھیجا جاتا ہے. توجہ فرمائیے گا, مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. حج سے بڑا اجتماع امام حسین کے چہلوں پر 80 لاکھ زائرین کا ہوتا ہے. خوب, یہ تو آپ کی رپورٹ ہے جناب, اگر آپ ہمارا کہنا مان لیتے تو آپ کچھ اور کہہ رہے ہوتے, اس لیے کہ آپ تو کہہ رہے 56 کروڑ دفعہ بولا جاتا ہے, 18 کروڑ مثال کے طور پر نام لیے جاتے ہیں, 1 کروڑ مثال کے حل میں جو ہے درود بھیجا جاتا ہے, 80 کروڑ افراد, لیکن ہمارے اہل بیت تو یہ کہتے ہیں دنوں رات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا کربلا میں کہ جب آسمان سے کوئی فرشتہ آتا نہ ہو اور یہاں سے طواف کر کے اوپر نہ جاتا ہو. یہ ہے علم امام کہ جو بتاتا ہے. دیکھیے, ہوتا یہ ہے کہ جو بھی عالی ہوتا ہے, اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے, وہ نیچے آ کر کبھی جھکنے کی کوشش نہیں کرتا. یونیورسٹی کا پروفیسر ہو, توجہ فرمائیے گا, یونیورسٹی کا پروفیسر ہو, اس سے کہا جائے آپ ذرا کے جی ون کے بچوں کو جا کے ذرا اے بی سی ڈی پڑھا دیجئے, وہ کہے گا میری ناک کا مسئلہ ہے, میرے اسٹیٹس کا مسئلہ ہے, میں تو نہیں پڑھاؤں گا. وہ فضیلت جو ملائے اعلیٰ پہ رہتے ہیں, آسمانوں پہ رہتے ہیں, عرش کے مکی ہیں, خدا کہہ رہا ہے, میرے خدا کے ائمہ کہہ رہے ہیں, خدا کے نمائند اور وسیع کہہ رہے ہیں, دنوں رات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب کوئی نبی مرسل یا ملک مقرب یہاں نہ آتا ہو, اوپر سے اتر کے نیچے آتا ہے, یہ نیچے نہیں آتا, یہ عرش پہ آ کر دوبارہ یہاں سے پرواز کے آغاز کرتا ہے. تو علم امام یہ بتا رہا ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا کہ جب کوئی ملک مقرب یا نبی مرسل آتا نہ ہو, حسین کے قبر کا طواف نہ کرتا ہو, اس کی زیارت نہ کرتا. درود بھیجے عظمت امام حسین علیہ السلام. چھٹے امام کا زمانہ ہے, ایک شخص آیا امام کا, صحابی امام کے پاس. مولا ایک شخص ہے, اسے علم غیب ہے. اچھا, کیا کرتا ہے وہ؟ مولا وہ بہت ساری غیب کی باتوں کا پتہ بتا دیتا ہے. دیکھیے, امام زمانہ کی غیبت میں بہت سارے ایسے افراد ہیں ماضی میں گزرے ہیں جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے, اور آج بھی لوگوں کے عقیدے کو ضعیف بنانے کے لیے بہت سے افراد ہیں جو اپنے آپ کو امام زمانہ اور امت کے درمیان رابطے کرنے والے کا کام انجام دے رہے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کے شہر میں ہے یا نہیں, کراچی میں ایسے 2-3 افراد کو ہم جانتے ہیں جو کہتے ہیں ہم امام زمانہ سے رابطے میں, وہ کمرے میں جائیں گے, اس کے بعد نکل کے آئیں گے اور 2-4 چھو منتر پڑھیں گے, اور آپ کو جو ہے وہ. تو یہ تعویذ گنڈوں کے چکر میں نہ آئیے, امام سے کوئی نہیں ملتا, جھوٹا ہے. بہت کم افراد ہیں, بہت کم افراد ہیں, اس لیے کہ وہ نعمت ہے کہ جو بیان کرنے سے جس کی اہمیت زائل ہو جاتی ہے. بہت کم افراد ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں امام کی زیارت کی ہے، فقہ میں سے بھی ہیں، اصحاب میں سے بھی ہیں، غیر فقہ سے بھی ہیں، حتیٰ کہ موچیوں نے بھی امام کی زیارت کی ہے. اگر میں آج چاہتا ہوں کہ علم اور عصمت کے موضوع کو تکمیل کر دوں، کل انشاءاللہ میں امام زمانہ سے متعلق اور کربلا سے متعلق اپنے عرائض عرض کر کے اپنے موضوع کو اختتام پذیر کروں گا. موچیوں نے امام سے ملاقات کی ہے. ایک عام انسان امام سے ملاقات کر سکتا ہے، لیکن کیسے، کن حالات میں؟ ہر کوئی یہ دعویٰ کرے نہیں. جس طرح کہ ان شخصیات نے یہ کہا ہے جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی مکروہ کام انجام، حرام تو کجا، مکروہ کون؟ حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرحوم مراشی نجفی رحمت اللہ علیہ. جو آپ آنسو بہاتے ہیں نا، دیکھیے فقہا نے بتایا ہمیں، در اہل بیت علماء مجتہدین نے بتایا، 70 سال جس جانماز پر نماز شب پڑی، کہا کہ اس جانماز کو میرے ساتھ قبر میں دفن کرنا. میرے استاد حضرت آیت اللہ شیخ محسن قراتی کہتے تھے ہم نے بچوں کے لیے اصول دین کی کلاسز کا آغاز کیا، تو چھوٹا سا وائٹ بورڈ یا آپ کو کہیں لکڑی کا تختہ، اس پہ میں چوک سے جا کے لکھتا تھا، تو کہیں گے میں نے وصیت کی ہے کہ وائٹ بورڈ میرے ساتھ دفن کیا جائے تاکہ میری نجات کا سامان ہو سکے. حضرت آیت اللہ مرشی نجف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رومال، ان کے پاس ایک رومال تھا جن میں وہ امام حسن علیہ السلام کی گریے کے آنسو جمع کرتے تھے. یہ گریہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ ہے فقہا علماء مجتہدین کا کردار. کہا کہ یہ رومال میرے ساتھ رکھنا. اور امام خمینی کی سیرت میں آپ نے دیکھا ہوگا، امام خمینی جب بھی مصائب پہ گریہ کرتے تھے تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے پاس 2 رومال ہوتے تھے، ایک وہ جس سے آپ بینی صاف فرماتے تھے، دوسرا وہ جس سے آپ صرف اور صرف آنسو پوچھتے تھے امام حسین کے غم میں. عزیزان گرامی دیکھیں، یہ ہے علماء. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں. دیکھیں حقوق العباد تو میں نے شیخ عباس قمی کا واقعہ نقل کیا تھا کہ کتاب گر گئی تھی، کتاب کا کونا مڑ گیا تو کہا بیٹا جا کے بتانا چاہیے تھا. امام خمینی کی دیکھیں علماء فقہا کی سیرت دیکھیں، ان کو کہتے ہیں العلماء ورثت الانبیاء، یہ ہیں علماء جو انبیاء کے وارث ہیں. جب درس کے لیے جاتے تھے تو دروازے پہ بہت سارے جوتے رکھے ہوتے طالب علموں کے، ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہم انہیں جوتوں پہ پیر رکھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن امام خمینی کبھی دوسروں کے جوتوں پر پیر نہیں رکھتے تھے. رستہ بنا کر پیر سے احترام سے، یہ نہیں کہ دوسرے کے جوتا پھینک دیا، آرام سے رستہ بنا کر جوتے وہیں اتار کر ننگے پیر جاتے تھے. کیوں؟ کہتے تھے یہ دوسرے کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا ہے. جو اپنی انفرادی زندگی میں عدالت کا اتنا احترام کرتا ہو اسی کو تو نائب امام کہتے ہیں. کہ جو جوتوں پر پیر نہ رکھے، یہ ہیں حقوق العباد. یہ علماء نے بتایا. سگریٹ کی مثال یا مثال کے طور پر گاڑی کی ٹیونی کی مثال میں آپ کی سماعت کی نظر کر دیتے کہ اسلام کتنا حقوق العباد کا اہمیت دیتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. وہ علم غیب بتا دیتا ہے. امام اس کرے کہا چلو، امام پہنچے اس کی خدمت. علم امام کیا ہے؟ امام پہنچے اس کی خدمت میں، امام نے مٹھی بند کی اور کہا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. ایک وہ حیرت اور پریشانی کے آثار اس شخص کے چہرے پہ ظاہر ہوئے. امام نے کہا بتاؤ. کہا بتا تو دوں گا لیکن پریشان یہ ہو رہا ہوں، حیرت یہ ہو رہی ہے آپ کے ہاتھ میں آیا کیسے. توجہ فرمائیے، یہ آپ کے ہاتھ میں آیا کیسے. اب جو امام کے ساتھ تھے وہ بھی پریشان کہ اگر اس نے بتا دیا، نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ امام کا علم کم ہو جائے، یہ زیادہ ہو جائے. تو کہا کہ میں حیرت اس وجہ سے کر رہا ہوں، جو چیز آپ کے ہاتھ میں بند ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آئی کیسے. کہا اچھا بتاؤ کیا ہے. کہا کہ دنیا کے فلاں ملک کے فلاں جزیرے پر فلاں پرندے نے 2 انڈے دیے تھے، ان 2 انڈوں میں سے 1 انڈا آپ کی مٹھی میں ہے. ارے بھائی علم امامت وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے تمہارے علم کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں. مل کے درود بھیجے حضرت محمد و آل محمد پر. تمہارا تو علم یہ تھا کہ ان کی تعداد گن کر ملک کا نام بتا دو. میرا امام اس علم کی منزل پہ فائد ہے کہ اسے چاہے تو اپنے ہاتھ میں لے آئے. یہ ہے علم امام. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. آج میں دو کتابیں لائے ہوں اپنے ساتھ اور میں کبھی آر یہ شرم محسوس نہیں کرتا ممبر پہ بیٹھ کے کتاب کھول کر کوئی حوالہ آپ کی سماعت کی نظر کروں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ممبر کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی بات مثال کے طور پر یہاں کتاب سے پڑھی جائے. میں کبھی آر محسوس نہیں کرتا, حوالہ دینا ضروری سمجھتا ہوں. کتاب لائے ہوں تاکہ آپ کو بھی پتا ہو کہ جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں وہ ذمہ داری سے بات عرض کرتے ہیں, ایسے نہیں کرتے. ہم ایسے ہی تیاری کر کے نہیں آ جاتے جناب آج مجلس پڑھنی ہے بس جلدی جلدی نکات لکھو, مطالعہ ہوتا ہے, تیاری کرتے ہیں, مختلف چیزیں دیکھتے ہیں, انٹرنیٹ سے رجوع کرتے ہیں, کتابیں ہیں, مختلف چیزیں ہیں تاکہ یہ ایک ایک گھنٹہ جو آپ مجھے دے رہے ہیں روز قیامت مجھے اس کا جواب دینا پڑے. ایک شخص مجھے ایک گھنٹہ دے گا اور یہ اتنے سارے مومنین جو یہاں جمع ہیں اگر 500 افراد ہیں تو 500 گھنٹے آپ مجھے دے رہے ہیں, میں آپ کو کیا دے رہا ہوں؟ یہ سوال کیا جائے گا مجھ سے. اس لیے میں نے کہا میں کسی خوشی کی ناراضگی کو مد نظر نہیں رکھتا ہوں. یہ جو میں نے کہا تھا کوئی نوجوان داڑھی رکھ لیتا ہے, کوئی آپ سے کہے بیٹا یہ کیوں داڑھی رکھ لی, آپ کہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے, آپ کا حکم سراغوں پر, لیکن میں اپنے امام کا موتی ہوں, مجھے اپنے امام کی پسند اور ناپسند کا خیال ہے. وہ داڑھی رکھ کر یہ کہے میں اپنے امام کو خوش کرنا چاہتا ہوں, والد ناراض ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, بابا آپ ناراض ہوتے رہیے کوئی مسئلہ نہیں, امام کا حکم ہے, یہاں پر آپ کی پیروی نہیں کر سکتا. بیٹی پردہ کرے ماں ناراض ہو مثال کے طور پر, کہے والد گرامی محترمہ آپ ناراض ہوتی کوئی بات نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا, لیکن میں اللہ کو ناراض کر کے آپ کی خوشی حاصل نہیں کر سکتی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اذن گرامی راسخون کون ہیں؟ جس کو میں نے کل بھی کہا تھا شیخ سلیمان قندوزی حنفی, اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, اغوانی عالم تھے پرانے افغانستان میں. انہوں نے اپنی کتاب ینابیع المودہ یعنی مودت کے سرچشمے, ینابیع المودہ فی فضائل آل الخمسہ یا فی فضائل اصحاب الخمسہ, یہ کتاب لکھی انہوں نے جس میں پنجتن کے فضائل کو اہل سنت روایات سے نقل کیا ہے انہوں نے. اس لیے میں نے کہا اہل سنت کا بہت احترام ہے, بہت احترام ہے اہل سنت کے ہاں اہل بیت علیہ السلام کا. تین روایتیں انہوں نے نقل کی ہیں, میں باقی روایت آپ کے سماج کی نظر نہیں کر رہا ہوں. تین روایتیں, پہلی روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے, امام فرماتے ہیں کہ راسخون فی العلم سے مراد امام علی علیہ السلام ہیں. دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری رحمت اللہ علیہ سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا والراسخون فی العلم سے کون مراد ہے, کہا ذالک اخی علی ابن ابی طالب, راسخون فی العلم سے مراد میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے. اور تیسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے, فرماتے ہیں کانا علین عالما بالتفسیر والتعویل والناسخ والمنسوخ, علی تفسیر و تعویل کا علم جانتے ہیں, وہی ناسخ کا منسوخ کا علم رکھتے ہیں, وہی راسخون فی العلم ہے. یہ تین روایات ذکر کیے ہیں علامہ قندوزی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جناب المودہ میں. اور آج چاہتا ہوں کہ کچھ روایات کو کتاب سے آپ کی سماعت کی نظر کروں تاکہ رہتی دنیا تک یہ گفتگو جو ریکارڈ ہو رہی ہے, میرے مسلمان بھائی جو میری آواز سن رہے ہیں اور آپ مومنین جو یہاں اپنے ایمان میں محظوظ ہوتے ہوئے سے جلا دے رہے ہیں تاکہ ہمارا ایمان مستحکم ہو سکے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اذن گرامی وہ روایت یہ ہے, من عنده علم الكتاب انما هو علی لقد كان عالما بالتفسیر والتعویل و ناسخ قبل منسوخ، یعنی جناب المودہ صفحہ 104 میں یہ روایت درج ہے، علامہ شیخ محمد حنفی قندوزی رحمت اللہ علیہ، حنفی مسلک کے اعتبار سے انہوں نے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں یعنی علی ابن عباس کہتے ہیں علی کیونکہ وہ ہے، ویقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر یہ کہتے ہیں کہ اے رسول تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، ویقول الذین کفروا لست مرسلا کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، تو اللہ کہتا ہے ان کے جواب میں قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، اے رسول کہہ دو، یعنی یہ کہہ دو کا جملہ بھی در حقیقت اپنی گہرائی میں اپنی عظمت اپنی سربلندی کے ساتھ تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے مقام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، کیسے آپ کی خدمت برس کو درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، ویقول الذین کفروا لست مرسلا، وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں اے محمد آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی نہیں ہیں، قل کہہ دو اپنی طرف سے نہیں کہو ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں، کہہ دو قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم میرے اور تمہارے درمیان شہادت دینے کے لیے کہ میں نبی ہوں، میں خدا کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، میں خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، میری شہادت دینے کے لیے یا اللہ کافی ہے یا جس کے پاس علم الکتاب ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ ایک اور روایت آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اس کو بھی یہ مقام علی ابن ابی طالب، ایک عالم سے پوچھا گیا یہ بتائی کہ معراج کسے کہتے ہیں، کہا کہ میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں، کہا کہ اس کو ذرا کھولیے، کہا کہ محمد علی کے راج کو معراج کہتے ہیں، محمد اور علی کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ کہا دلیل کیا ہے، کہا دلیل یہ ہے اختب خوارزمی جن کا انتقال 568 ہجری میں ہوا، اہل سنت کے حنفی مسلک کے ادیب و فصیح عالم دین ہیں، فرماتے ہیں ایک روایت نقل کرتے ہیں اپنی کتاب مناقب میں، توجہ فرمائیے گا، یہ جو بات عرض کر رہا ہوں اہل سنت کی کتاب سے عرض کر رہا ہوں، معراج یعنی محمد اور علی کا راج ہے، زمین پہ بھی راج ہے آسمان پہ بھی راج ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، جزاک اللہ۔ اپنی کتاب مناقب میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے پوچھا شب معراج، توجہ فرمائیے کہ شب معراج اللہ کی تو زبان ہی نہیں، تو اللہ نے کس لہجے میں آپ سے کلام کیا، یہ ہے مقام اہل بیت نزد اہل سنت۔ اس لیے میں نے کہا آپ کی مجالس کا انداز ہی ہونا چاہیے، آپ بلائیں جذب کریں، فرشہ سے پہلانا آپ کا کام، دلوں کو پلٹانا اس کا کام ہے، انداز 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 دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح کہہ رہے ہیں، کس طرح بلا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں عربی پیش کروں اس کے بعد آپ کے سامنے ترجمہ پیش کروں گا، اس لیے کہ عربی زبان میں خود جو کتاب لایا ہوں کتاب کو اٹھا کر روایت کو پڑھنے کا عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہے، امام رسول اللہ کے الفاظ ہیں نا، ٹھیک ہے کہ اہل سنت کی کتابوں سے ہیں، رسول اللہ کے الفاظ ہیں، زبان عصمت سے زبان رسالت سے یہ جملے ادا ہوئے ہیں، پڑھنے کا الگ ثواب ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کے قید کرو، ہمارا ائمہ معصومین کا درس ہے یہ۔ فرماتے خاطبنی بلغت علی ابن ابی طالب فالہمنی ان قلت یا رب خاطبتنی ام علی، اللہ تعالیٰ نے علی کے لہجے میں مجھ سے کلام کیا، تو میں نے اللہ سے کہا یا رب خاطبتنی انت ام علی، یا اے خدا تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے،
فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا فقال یا حمد انا شیون لیس کل اشیاء، اے محمد میں کوئی شے نہیں ہوں کہ مادی چیزوں سے مجھے نسبت دے سکو، لا قوس بالناس مجھے قیاس نہیں کیا جا سکتا انسانوں سے، ولا انسو بالشبہات خلقتک من نوری وخلقت علی من نورک، اے حبیب ہم نے تمہیں اپنے نور سے خلق کیا اور علی کو تمہارے نور سے خلق کیا۔ روایت ختم نہیں ہوئی، روایت ختم نہیں ہوئی، فطلعت علی سرائر قلبک فلم اجد فی قلبک عاب علیک من علی جن ابی طالب، خاطبتک بلسان کیما تطمئن قلبک، اے محمد اے حبیب اے سفر معراج میں ہمارے مہمان، آج ہم نے تمہارے دل میں سب سے بڑی محبت اپنے بعد جو دیکھی ہے وہ علی مرتضی کی دیکھی ہے، لہذا تمہیں خوش کرنے کے لیے علی کے لہجے میں کلام کیا ہے۔
ہم خاطب تو نہیں انتا مع علی، اے خدا تو نے خود کلام کیا ہے علی کے لہجے میں، یا علی بول رہے تھے؟ کہا کہ میں آدمیوں سے نہیں پہچانا جاتا، مجھے چیزوں سے مت ملاؤ، میں نے تمہیں اپنے نور سے خلق کیا اور تمہارے نور سے علی کو خلق کیا، تو میں نے تمہارے دل میں جب تم شب معراج، جب انسان کسی کو مہمان بلاتا ہے تو بہتر سے بہتر چیز عطا کرتا ہے کہ اپنا سب کچھ اس کی بارگاہ میں دے دے کہ مہمان خوش ہو جائے، اس کا دل راضی ہو جائے، مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ خدا یہی تو کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل میں علی کی محبت سے بڑھ کر کسی کی محبت کو نہیں پایا، تو میں نے علی کے لہجے میں تم سے کلام کیا کئی تطمئن قلبک، تاکہ محمد تمہارا دل ایمان، تمہارا دل اطمینان پا جائے۔ یہ مقام محمدی ہے، توجہ فرمائیے گا کہ جہاں خدا لہجے علی میں کلام کر کے محمد کے دل کو اطمینان و آرام ادا کر رہا ہے، وہ مقام ابراہیمی تھا۔ ایمان کی منزل پر ہے، خلت کی منزل پر ہے، رسالت کی منزل پر ہے، امامت بھی نواز تھی۔ کہا کہ خدا کیف تحیی الموتا، مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ کہا کہ ایمان نہیں ہے، کہا ایمان ہے، اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں۔ وہاں سوال ہو رہا ہے اطمینان قلب کا، یہاں اطمینان قلب عطا کیا جا رہا ہے، یہاں خود خدا عطا کر رہا ہے اطمینان قلب۔ درود بھیجے محمد آل محمد پر۔ احسان گرامی، اس لیے میں نے کہا معراج محمد علی کا راج ہے، لیکن یہاں پر ہمارے بہت سے لوگ غلو کر جاتے ہیں کہ مولا کائنات پہلے سے موجود تھے۔ نہیں، اسی کتاب میں حدیث، ایک اور حدیث موجود ہے جس میں کہا رائیتو کمثلک یا علی، میں نے تمہاری مثل دیکھی ہے، شبیہ دیکھی۔ اللہ تعالی نے آسمان میں ایک شبیہ بنا دی تھی حضرت علیہ السلام کی کہ ملائکہ اس کی زیارت کرتے تھے۔ ہمارے بہت سے لوگ غلو کرتے کہ جناب مولا علی جو ہیں وہ پہلے ہی پہنچ گئے اوپر، رسول اللہ سے پہلے بڑھا دیتے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ غلو کرتے ہیں، اور غلو کرنے والوں کو امام نے کہا یہ دشمن ہیں دین کے، ملعون ہیں۔ ملعون کہا امام نے، کس نے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ اذن گرامی، ورثقون فی العلم سے مراد کون ہے؟ یہ اہل بیت ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ فرماتے ہیں میری حدیث میرے والد کی حدیث، حدیث ابی وحدیث ابی حدیث جدی وحدیث جدی حدیث الحسن حدیث الحسین وحدیث الحسین حدیث الحسن وحدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین وحدیث امیر المؤمنین حدیث رسول اللہ اور حدیث رسول اللہ قول اللہ فی لوح محفوظ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب میرا آٹھواں امام حضرت امام رضا علیہ السلام نیشاپور سے سواری گزر رہی میرے امام کی، امام سے فرمایا کچھ خطاب کیجئے، ہزاروں تشنگان علم، تشنگان معرفت، تشنگان علوم آل محمد، امام کوئی حدیث فرمائیے. امام نے محمل سے پردہ اٹھایا، سر کو باہر نکالا، فرمایا قال لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، یعنی جو لا الہ الا اللہ خدا کہتا ہے، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو جائے وہ امان پا جائے گا. لیکن اس سے پہلے امام فرماتے ہیں، میں نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم سے سنا، امام موسیٰ کاظم نے اپنے والد امام جعفر صادق سے سنا، امام جعفر صادق امام محمد، امام جعفر صادق نے امام محمد باقر سے نقل کیا، امام محمد باقر نے اپنے والد محترم امام زین العابدین سے سنا ہے، امام زین العابدین نے امام حسین سے نقل کیا ہے، امام حسین علیہ السلام نے امام حسن اپنے برادر بزرگوار سے نقل کیا ہے، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے سنا، انہوں نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ کے پاس جبرائیل لے کر ہی آئے تھے، اور رسول اللہ کے پاس جبرائیل لے کے آئے تھے وہ لوح محفوظ میں خدا بند عالم کا قول تھا کہ من قال لا الہ الا اللہ، یہ جو بھی یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ وہ میرے قلعے میں آ جائے. ادھر وہ پردہ گر گیا، سواری آگے بڑھی، پھر امام سے کہا امام کچھ اور ارشاد فرمائیے. امام نے پردہ اٹھائے محمل کا، کہا بے شرط ہا وہ شروع تھا، لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس کی شرائط ہیں، وہ انا من شروع تھا، اور امامت در امامت در حقیقت در خدا تک پہنچنے کا دروازہ ہے، در امامت کو چھوڑ کر در خدا نہیں ملتا. یہی وجہ ہے کہ علماء اہل سنت لکھا ہے، یہ جو راویوں کی چین نظر آ رہی ہے، میں نے اپنے امام سے، میں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے امام حسن سے، انہوں نے امام حسین سے، انہوں نے رسول اللہ سے، انہوں نے لوح محفوظ میں، انہوں نے جبرائیل میں، اس کو کہتے ہیں سلسلت الذہب، گولڈن چین، یعنی ایسا راوی ایسی روایت کہ جس میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہے، کہ اگر یہ نام دھو کر کسی مردے کو پلا دو وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا. درود عظمت محمد وعلی محمد. اور یہی وجہ کہ حاکم نیشاپوری نے مستدرک میں، ابو بکر نیشاپوری نے تاریخ بغداد میں، ابن مغادلی نے مناقب امیر المومنین میں، گنجی نے کفایت الطالب میں، حمومی نے در فرائض السبتین میں، زہبی نے، امام زہبی نے میدان الاعتدال میں، امام قندوزی نے جناب المودہ میں، نبہائی نے الفتح الکبیر میں یہ روایتیں نقل کی ہیں اہل بیت سے. یہ اہل سنت کے بڑے بڑے امام ہیں، ائمہ ہیں، بڑے بڑے فقہا ہیں جنہوں نے روایت عرض کی. درود بھیجے محمد وعلی محمد. یہ علم، ظاہر سی بات ہے، اس علم کو دینے کے لیے عصمت بھی ضروری ہے. اگر عصمت نہ ہو، اگر طہارت ولادت نہ ہو، اگر طہارت نسب نہ ہو، اگر طہارت قول و فعل نہ ہو، تو پھر یہ خدا کا نور اس صلب میں نہیں آ سکتا. نوجوانوں کے لیے چھوٹی سی مثال دے کے جا رہا ہوں. فزکس آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں ایکسپریمنٹ ہے الیکٹریسٹی کا، اس میں ہوتا ہے کنڈکٹر اور انسولیٹر. پڑھا یا نہیں پڑھا؟ نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں میں جنہوں نے فزکس پڑھی ہے، تاکہ بات ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. کنڈکٹر کیا کام کرتا ہے؟ برقی روک اپنے اندر سے گزار دیتا ہے. انسولیٹر کیا کام کرتا ہے؟ برقی روک اپنے اندر سے گزرنے نہیں دیتا. لکڑی، ربر، کپڑا، کپڑا، یہ کیا ہیں؟ برقی روک میں سے نہیں گزر سکتی. دھاتیں، تانبا، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں سے برقی روک گزر جاتی ہے. اگر یہاں پر کوئی ایسا سسٹم ہو کہ برقی روک یہاں سے آ رہی ہو، یہاں جا رہی ہو، آپ بیچ میں کوئی ایسی چیز لگا دیں جس سے برقی روک نہ گزر سکے، کیا ہوگا؟ برقی روک کا اتصال ٹوٹ جائے گا، بجلی آپ کے گھر تک نہیں پہنچے گی. توجہ فرمائیے گا، بجلی آپ کے گھر تک نہیں پہنچے گی. اچھا، یہ انسولیٹر کنڈکٹر کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جو اپنے اندر سے برقی روک گزار دیتے ہیں، اور جو اپنے اندر سے برقی روک نہیں گزارتے. یہ کوئی چھومندر سے نہیں آ جاتے، یہ خداوند عالم نے رکھے ہیں. برقی روک اپنے گھر تک پہنچانے کے لیے بھی خدا کہتا ہے تھوڑی سی آنکھ استعمال کرو. یہ کنڈکٹر انسولیٹر میں، ان کی ذات میں، ان کی حقیقت میں، اگر منطقی زبان میں کہوں اور فلسفی زبان میں کہوں، ان کی ماہیت میں، ان کی شخصیت میں، ان کی ذات میں، ان کی حقیقت میں، ان کی گہرائی میں ایسا مادہ موجود ہوتا ہے جو برقی روح کو اپنے اندر سے گزرنے دیتا ہے. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو بیڈ ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں برقرار نہیں گزر سکتے، یہ اپنی ذات میں، اپنی ماہیت میں، اپنی گہرائی میں سب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے برقرار گزر ہی نہیں سکتی. اب جب برقرار نہ گزرے تو دیکھیں کہیں نہ کوئی گڑبڑ ہے، کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جس نے برقرار کو توڑ دیا ہے، برقرار کا راستہ روک دیا ہے. ایکسپریمنٹ آپ تک پہنچ گیا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ خداوند عالم در حقیقت عصمت عطا کرتا ہے، اشہد انک کنت نورن فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، یعنی اے امام آپ کے ارحام، آپ کے رحم، آپ کے صلب میں کوئی ایسا نہیں تھا جو خدا کے نور کا راستہ روک سکے. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں بار بار، نبی کے اجداد میں، آئمہ طاہرین کا اجداد میں کوئی ایک نہیں تھا جس نے غیر خدا کے سامنے سجدہ کیا ہو، غیر خدا کے سامنے سجدہ کیا ہو. اس لیے کہ اگر کوئی غیر خدا کے سامنے سجدہ کرنے والا اس نور الہی، ہدایت الہی، عصمت الہی، علم الہی کے تسلسل میں آ جائے تو خدا کا علم، خدا کی عصمت، خدا کا نور، خدا کی ہدایت کا سلسلہ انسانیت تک نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ کیونکہ ایک ایسی چیز آ گئی رکاوٹ بن گئی ہے جس نے خدا کے علم و ہدایت و نور و عصمت کا سلسلہ روک دیا ہے. درود بھیج محمد و آل محمد پر. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ، صلب شامخہ، عظیم ترین صلبوں میں آپ رہے ہیں. والارحام المطہرہ، پاکیزہ ترین رحموں میں خداوند عالم نے آپ کے نور کو خدیجہ طاہرہ تک پہنچایا ہے. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ میرے امام کے الفاظ ہیں، معصوم کی زبانی، معصوم کی مد و ثنا سنیے. لم تنجس کل جاہلیت بین جاسحا، زمانے کی پلیدگی اور نجاست، کسی بھی قسم کی کوئی نجاست آپ کے پاس نہیں آ سکی. وہ جن کی طہارت کی گواہی خدا دے رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے صرف ارادہ کیا ہے آپ اہل بیت کو پاک کریں جیسا پاک کرنے کا حق ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. لہذا عصمت بھی ضروری ہے، عصمت نہیں ہوگی تو پھر انسان خدا کا پیغام نہیں. یہاں پر تھوڑی سی دو تین منٹ کی گفتگو، علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں عصمت سے متعلق. توجہ ہے آپ کی؟ درود بھیجے محمد والے محمد کا. ہم کہتے ہیں تمام انبیاء معصوم ہیں، تمام اہل بیت علیہ السلام ائمہ طاہرین معصوم ہیں، لیکن یہ عصمت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عصمت موہبتی ہوتی ہے اور ایک عصمت اکتسابی ہوتی. عصمت موہبی جسے اللہ عطا کرتا ہے اپنے خاص بندوں کو، انبیاء کو اور ائمہ طاہرین کو، اور ایک عصمت ہوتی ہے جو انسان اپنے اعمال سے خود کسب کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ یہاں ایک گھنٹہ بیٹھے ہیں، آپ یہاں کوئی گناہ نہیں کر رہے، آپ نے ایک گھنٹے کی عصمت کو کسب کر لیا. آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، ایک گھنٹے کی عصمت کو آپ نے حاصل کر لیا. جتنے دن آپ گناہ نہیں کریں گے آپ اس عصمت کو حاصل کریں. عصمت کے درجات ہوتے ہیں، بہرحال یہ پوری ایک فلسفی بحث ہے، اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. یہ نہیں کہ جناب اگر ہم معصوم ہو گئے، بچہ معصوم ہوتا ہی نہیں ہوتا، گناہ نہیں کرتا، جب تک گناہ نہیں کرتا معصوم ہے. جیسے اس نے گناہ شروع کیے وہ دائرہ عصمت سے خارج ہو جاتا ہے، اب اس کی عصمت داغدار ہونے لگتی ہے، اس کا جو دامن خداوند عالم نے روح کا اس کو پاک و صاف دیا تھا وہ آلودہ ہونے لگتا ہے. اب جتنا انسان گناہ کرتا جاتا ہے، جس کو میں نے کہتا ہے گناہ تاریکی ہے، نور ہے، یہ گناہ تاریکی ہے، کثافت ہے، نجاست ہے، خدا سے دوری ہے، اہل بیت سے دوری ہے، اب جتنی یہ اندر آتی جائے گی اور انسان خدا سے اور اہل بیت سے دور ہوتا جائے گا. اسی وجہ سے جب ہم کوئی بات کہتے ہیں یا یعنی جب ہمیں کوئی اچھی بات بتائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، تو ہم اسے انکار کرنے لگتے ہیں. یعنی وہی ہدایت تکوینی جو اندر خدا نے دی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اس کا سسٹم جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ صحیح کام نہیں کرتا. لہذا جو جتنا گناہوں سے بچے گا وہ اتنی ہی عصمت انجام دے گا. اب خداوند عالم نے اپنے خاص انبیاء کو اور اولیاء کو اور ائمہ طاہرین کو جو عصمت دی ہے، عصمت موہبتی، یعنی عطا کی ہوئی عصمت، اس عصمت کا لازمہ کیا ہے؟ اس عصمت کا لازمہ یہ ہے کہ یہ نبی، یہ رسول، یہ نمائندہ، یہ ہادی ہمارے پیغام پہنچانے میں کوئی غلطی نہ کرے. کیا کرے، کوئی غلطی انجام نہ دے. لیکن اس عصمت کا لازمہ یہ نہیں ہوتا کہ خداوند عالم نے انبیاء کے ہاتھ باندھ دیے، ائمہ کے ہاتھ باندھ دیے، کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہو سکتا. بہت ظریف نقطہ عرض کر رہا ہوں، نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ کہ عصمت کا معنی ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب مجبور ہو گئے ائمہ، رسول اللہ مجبور ہو گئے، انبیاء علیہ السلام مجبور ہو گئے. اگر عصمت کا یہ معنی لیا جائے کہ کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ان سے، اس لیے کہتے ہیں محال عادی، ایک ہوتے ہیں محال عقلی، یعنی عقلاً محال ہے. مثال کے طور پر ایک عاقل بالغ پڑھا لکھا شخص کبھی بھی بے لباس روڈ پر نہیں آئے گا، یہ محال عقلی ہے، یعنی عقلاً محال ہے، عادتاً محال ہے، اسے نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر آپ کھانا کھا رہے ہیں، لقمہ آپ کے ہاتھ میں، لقمہ آپ کے ہاتھ سے گر جائے، نیچے کثافت ہو، نجاست ہو، تو کیا آپ اسے اٹھا کے کھا لیتے ہیں؟ نہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اٹھا کر احتیاط میں پرندوں کے لیے رکھ دیتے ہیں، اگر پاک نہیں ہو سکتا وہ. کیوں؟ کیونکہ آپ کی عقل یہ کہتی ہے یہ نجس ہو گیا ہے، آلودہ ہو گیا، اس کو نہیں کھانا چاہیے. لہذا عصمت اگر یہ مانا لیا جائے کہ خداوند عالم نے ہاتھوں کو بند کر دیا، گناہ نہیں کر سکتے، تو یہ معنی مناسب نہیں، یعنی مجبور ہو گیا رہا ائمہ. یہ جو مثال میں نے دی، یہ ائمہ جس طرح ہم ایک نوالے کو جو ظاہری طور پر ایک نجاست میں گر جائے اسے نہیں کھا سکتے کہ نجس ہو گیا ہے، ائمہ طاہرین ہر اس کام کو، انبیاء علیہ السلام ہر اس کام کو جو خدا سے دور کر دے اسے گناہ تصور کرتے ہیں. بس یہ جو ائمہ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اے خدا میرے گناہوں کو بخش دے، یا امیر المومنین علیہ السلام جو دعائے کمیل میں کہہ رہے ہیں، یہ بقیہ ائمہ جو دعاؤں میں کہہ رہے ہیں، ایک مقصد یہ ہے کہ ہمیں تعلیم دے کس طرح اپنے گناہوں پر خدا سے توبہ کرو، دوسرا یہ ہے کہ اپنی بندگی کو، اپنی عظمت کو، اپنے قرب خدا کو، اپنی عبادت کو، اپنی شہادت کو خدا کی بارگاہ کے لائق نہیں سمجھتے. کہتے ہیں خدا یہ میری عبادت نہیں ہے، یہ میری بندگی کی تقصیر ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. لہذا اگر یہ تصور لیا جائے کہ عصمت کا معنی یہ ہے کہ ہاتھ روک دیے جائیں، بند کر دیے جائیں، تو پھر امیر المومنین علیہ السلام کو جب تلوار کے وار پڑتے تھے، یا پیاس لگتی تھی، یا کوئی تکلیف اور رنج پہنچتی تھی اور ان کو کوئی تکلیف ہی نہ ہوتی ہو، تو پھر فضیلت کا نقطہ کہاں گیا؟ پیاس لگے گی تو پھر روزے کا ثواب ہے. اس لیے مولا فرماتے میں تمہاری زندگی سے دو چیزیں پسند کرتا ہوں، ان میں سے ایک چیز ہے گرمی کے روزے، یعنی جب پیاس لگے گی تو پھر روزے کی عظمت و فضیلت میں اضافہ ہوگا. اگر پیاس ہی نہیں لگے گی امیر المومنین کو، پھر عظمت کیسی، فضیلت کیسی؟ جب امیر المومنین علیہ السلام کے پیر میں تیر لگا تو جب کھینچا جاتا تھا تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی، ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ جواب دیجئے، ہوتی تھی. رسول اللہ نے کہا جب علی نماز میں کھڑے ہو جائیں تو اس وقت تیر کھینچو، کیونکہ علی پھر اس دنیا میں نہیں ہوتے، اس کی روح کہیں اور ہوتی ہے، تو تکلیف ہوتی تھی. لہذا عصمت کا معنی یہ نہیں کہ خدا نے ہاتھ روک دیے، ہاتھ باندھ دیے کہ جناب آپ کوئی گناہ نہیں کر سکتے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، نفس تو برائی کی طرف لے جاتا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے، میرا رب میرا ہاتھ اپنی عصمت سے تھام لے. یہ عصمت کون سی ہے؟ کہ ہمارے پیغام کو پہنچانے میں کوئی غلطی نہ ہو. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. بس گفتگو کو یہی روکتا ہوں، انشاءاللہ کل اس کو آخری مراحل میں تکمیل کرتے ہوئے انشاءاللہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق اپنا رائے درج کروں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور بھی فضائل کے نکات تھے جو یادداشت کر کے لایا تھا، لیکن بہرحال گفتگو روک کر چاہتا ہوں کہ بس مصائب کی طرف آ جاؤں. ہما ابر یو نفس ان نفس لمارۃ بالسوء. حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، بری و ذمہ قرار نہیں دیتا، الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ میرے پروردگار رحم کرے. نوجوان بچوں کے لیے آج ایک چھوٹا سا میسج دے کے جا رہا ہوں، یہ وہ میسج ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں، لیکن نوجوان نسل زیادہ. چار پانچ منٹ کی زحمت ہو، اس کے بعد مسائل. نوجوان بچوں سے پوچھتا ہوں, مولانا آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ ٹی وی سے برائی نشر کی جا رہی ہے, انٹرنیٹ سے برائی نشر کی جا رہی ہے, کیبل ڈرامے ٹی وی کے اشتہارات سب, اب بچے کیسے, یہ بھی تو بتائیے نا. آپ نے بہت اچھی بحث کر دی, بہت اچھا نکات بیان کر دی, گناہ ہے برائی ہے, یہ کرو وہ کرو, یہ پہنو وہ نہ پہنو, ایسا کرو ایسا نہ کرو, تو کوئی رائے حل بھی بتائیے کہ ہم کیا کریں, کیسے گناہوں سے بچیں. اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ جو ایام جوانی میں شادی کرتا ہے وہ اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے آدھا دین شادی میں نہیں ہے, آدھا دین در حقیقت جو محفوظ کرتا ہے ایام نوجوانی میں شادی کر کے, در حقیقت اپنی شہوت کو خدا کے حکم سے کنٹرول کر کے جائز اور حلال لذت سے پوری کرتا ہے, تو خدا کہتا ہے کہ تم نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا. یعنی اب انسان کے ایمان کو اور دین کو سب سے زیادہ خطرہ بھی شہوت سے ہوتا ہے, شیطان سے ہوتا ہے, نفسانی خواہشات سے ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا, اس لیے بات عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ معاشرے کے درد ہیں, انہیں ڈسکس کرنا چاہیے. یہ سیکس کی جو تعلیم دی جا رہی ہے, برائی کی برائیت کو, قباحت کو نکالا جا رہا ہے. آرام سے بیٹھ کے, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں آرام سے بیٹھ کر ہمارے معاشرے میں ڈانس دیکھا جا رہا ہوتا ہے, محرم و نامحرم ہاتھ میں ہاتھ ملا رہا ہوتا ہے, دوسرے کبھی فیل انجام دے رہے ہوتے ہیں, دیکھا جا رہا ہوتا ہے. اور جی کی دیکھا دیکھی, خواتین کا لباس بھی باریک ہوتا ہے, تنگ ہوتا ہے, نوجوان بھی اپنی اسلامی اور ہماری جو بزرگوں کی تہذیب و تمدن ثقافتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تزین گرامی کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی جلدی شادی ہونی چاہیے, لیکن نوجوانوں کو بھی تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جلد جلد پڑھیں لکھیں, اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں, تاکہ جلد جلد ان کی شادی ہو سکے. لیکن جب تک شادی نہیں ہوتی, قرآن کہتا ہے استعفاف کریں, عفت کا دامن تھامے رہیں. بات آگئی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قول پر, اس آیت پر, تو یہیں سے رب دینا چاہتا ہوں چار پانچ منٹ کی زحمت, اور اس کے بعد مصائب. وما ابر یو نفسی نن نفس لامارت بسو, میں اپنے نفس کو بری سے نہیں کہتا, نفس برا سکھا رہا ہے. اب جو نوجوان, جس کو میں نے کہا تھا جب گھر میں پیار و محبت نہیں ملے گی, میاں بیوی آپس میں لڑتے رہیں گے, تو بچہ بھوکا ہوگا. بڑے بڑے قاتل, ہٹلر, صدام, مامون رشید, ہارون رشید اور اس جیسے جو پہلے بھی گزرے ہیں, ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے, ان کو بچپنے میں والدین کا پیار نہیں ملا. آج یورپ کا سب سے بڑا مسئلہ فیملی ہے, خاندانی نظام زندگی تباہ و برباد ہو گیا. امام خمینی نے اپنی وفات سے پہلے 89 میں روس کے سابق صدر, جب روس سپر پاور تھا, گورباچوف کو خط لکھا تھا, تو اس کے جواب میں اس نے امام خمینی کو ایک جواب دیا, خط کا جواب دیا, اور اس نے کہا کہ ہم نے امریکہ کے کہنے میں آ کر, یورپ کے کہنے میں آ کر صنعتی ترقی کے لیے اپنی خواتین کو گھروں سے باہر نکالا. ہماری صنعت میں تو چار چاند لگ گئے, لیکن ہمارا نظام زندگی, خاندانی نظام زندگی, ہماری تہذیب و تمدن کے ستون گر گئے, خراب ہو گئی. آج یورپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہویت کا ہے, تشخص کا ہے. بچوں کو نہیں معلوم وہ کیا ہے, کیوں ہے, کیسے ہے, کہاں جانا ہے, کچھ نہیں معلوم. ہر چیز آزاد ہے. 18 سال کے ہو جائیے, آپ مادر پدر آزاد ہو جائیں گے اس معاشرے میں جا کر. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کو من عین الى عین فی عین, امام فرماتے ہیں تین سوال کے جواب اگر تمہارے پاس آ جائیں تو دنیا کے کامیاب ترین انسان ہو. من عین کہاں سے آئے ہو, الى عین سفر کہاں پر اینڈ ہوگا, فی عین کہاں ہو, کیوں بھیجا گیا ہے, کس نے بھیجا ہے, کس چیز کے لیے بھیجا ہے, یہ تین سوال کے جواب تم پہ آ جائیں تم دنیا کے کامیاب ترین انسان ہو. لیکن نہیں پتا, اور وہی چیز میڈیا کے ذریعے سے ہمارے معاشرے میں لائی جا رہی ہے. گلوبل ورلڈ کا جو نعرہ لگایا ہے کہ دنیا سمٹ کر ایک گاؤں بن گئی ہے, گاؤں بننے کے ساتھ ساتھ بہت سی اس میں فائدہ بھی ہوا ہے کہ آپ ایک بٹن دبا کر دنیا کے اس کونے میں بیٹھے شخص کو دیکھ سکتے, بات کر سکتے ہیں. لیکن اس کا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ تہذیب و تمدن کے ستونوں کو گرایا گیا, روایات کا, اقدار کا, ویلیوز کا قتل کیا گیا. جس کو میں نے کہا تھا ثقافتی جلغار میں نہ کوئی چیخ بلند ہوتی ہے, نہ کسی کا قتل ہوتا ہے, نہ کوئی گولی چلتی ہے, نہ کسی کی آہو فریاد بلند ہوتی ہے. اب یہ بچے کیا کریں, یونیورسٹی جاتے ہیں, گناہ, کالج جاتے ہیں بے پردگی، بازار میں آتے ہیں اور یعنی کیا کریں بچے، پوچھتے ہیں ہم سے، لہذا واجب سمجھتا ہوں اپنے اوپر کہ یہ مسائل اور یہ چیزیں ڈسکس کر کے جاؤں. آج چاہتا ہوں کہ اس نوجوان کا تذکرہ کروں جس کا مرثیہ امام حسین علیہ السلام نے اس کی زندگی میں پڑھا تھا. آپ یاری مدد کہتے ہیں نا، کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا عقیدہ ہے مولا کائنات سے توسل کر کے آپ خدا کے قریب ہو سکتے ہیں. آپ حضرت علی اکبر سے کبھی آپ نے کہا اے علی اکبر مدد کریں آپ ہماری؟ کبھی حضرت عباس سے کہا؟ کبھی حضرت قاسم سے کہا؟ کربلا کا معجزہ یہی ہے کہ اگر عباس علمدار باب الحوائج ہو سکتا ہے تو ششمہ علی اصغر بھی باب الحوائج ہو سکتا ہے. یہاں بڑا چھوٹا کچھ نہیں ہوتا، جو خدا کے قریب ہو جائے وہ باب اللہ ہو جاتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کبھی آپ نے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، کبھی آپ نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی روح سے توسل کیا، اے علی اکبر میری مدد کیجئے، گناہوں کی دلدل مجھے کھینچ رہی ہے، گناہ مجھے کھینچ رہے ہیں، میں کیا کروں، آپ کا چاہنے والا ہوں، توسل کیجئے، آج رات جواب آئے گا. سچے دل سے، صدق دل سے. یہ عالی مدد صرف گرتے ہوئے نہیں کہنا چاہیے، یعنی میں کم سے کم نہیں سمجھتا کہ ہم گر رہے ہوں کہ یہ عالی مدد، یہ عالی مدد. ٹھیک ہے، آپ پکار رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، توسل کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن علی کی ذات اس سے بڑھ کر اعلیٰ و ارفع ہے کہ ہم چھوٹے سے کام میں اس سے مدد لیں. علی سے شہادت مانگیے، زندگی مانگیے، اہل بیت کی محبت مانگیے، عبادت مانگیے، بندگی مانگیے، عفو و کرم مانگیے، اخلاق مانگیے، والدین کی عزت و تعظیم مانگیے، بزرگ بچوں کی تربیت مانگے، واعظ و نصیحت مانگے. یہ چیز مانگنے کی ہیں، گاڑی دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، مننے تو ہوتی ہیں، پوری ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. عیسائیوں کی، یہودیوں کی، حتی وہابیوں کی، کہ جو بہت سے دوست سے وہابی جو منکر تھے، لیکن جب ان سے کہا کہ آئیے اور ان کی مرادیں پوری ہوئیں، عزیز گرامی یہ وہ در ہے، تو حضرت علی علیہ السلام سے صدق دل، اگر چاہتے ہیں، اگر چینج کرنا چاہتے ہیں، مجلس حسین میں ہے، قسم خدا کی ممبر پہ بیٹھ کر، فرش عزا پہ بیٹھ کر، شب نو ہے، یہ بات عرض کر رہا ہوں، کوئی اگر صدق دل سے چاہے گا اپنے آپ کو چینج کرے، انقلاب لائے، تو وہ چینج ہو سکتا ہے. لیکن اگر امام زمانہ بھی آ جائیں، وہ ارادہ نہ کرے چینج ہونے کا، تو چینج نہیں ہو سکتا. توسل کریں حضرت علی اکبر سے کہ گناہ ہیں، میری مدد کیجئے. معراج میں یا استراحت نہیں کرتے، نماز فجر کے بعد استراحت کرتا ہوں، تو رات تقریباً 3 بجے کے ایس ایم ایس آیا ایک نوجوان کا، آپ کسی شہر کا، دیکھیے یہ ہے نوجوان، عدم کے واسطے، شعر پورا مجھے یاد نہیں، اس کا خلاصہ یہ کہ عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. ملک عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. تو میں اسے نہیں پہچانا، میرا عزیز تھا، تو میں نے اس بچے سے کہا کہ ہم تو سوئی نہیں کہ جو اٹھے، تو کہنے لگے کہ یہ دعوت جیت جا رہی ہے نماز شب کی، اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ کئی لوگوں کو یہ ایس ایم ایس کر کے جگاتا ہے کہ نماز شب کا وقت آ گیا. اللہ اکبر، یہ ہے نور اہل بیت جب دلوں میں آتا ہے، یہ ہے مودت اہل بیت جب دلوں میں آتی ہے تو کس طرح ظاہر ہوتی ہے. درود بھیجے محمد آل محمد کا. میرا وقت پورا ہو گیا، صرف یہ 2-3 جملے کہہ کر قرآن سے نسخہ پیش کر رہا ہوں گناہ سے بچنے کا. حضرت علی اکبر سے توسل کریں، مدد آئے گی، مدد آئے گی، ہاتھ تھامیں گے، دستگیری فرمائیں گے. ان کا کام ہی یہی ہے کہ ہم گناہگاروں کی دستگیری کریں، اگر ان کا دامن نہیں تھامے تو کہاں جائیں گے. حضرت یوسف نے چار اصول دیے ہیں گناہ سے بچنے کے، چار نظری اصول اور ایک عملی اصول. نظری اصول یعنی تھیوریٹیکل، چار پرنسپل دیے تھیوریٹیکل اور ایک پریکٹیکل دیا ہے. جب حضرت یوسف گناہ کے شکنجے میں جکڑ گئے، دروازے بند کر دیے گئے، وراودته التي هو في بيتها، زلیخا نے مراودہ کیا، مراودہ یعنی بہت بڑے گناہ کو بہت چھوٹے طریقے سے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں اگر موقع ملا مجھے یاد رہا تو میں مراودہ پہ گفتگو کروں گا ضرور انشاءاللہ, کم سے کم ایک دو چار منٹ ضرور بولوں گا کہ شیطان کرتا کیا ہے اور ہم کس طرح شیطان سے جنگ کر سکتے ہیں. یہ علوم اہل بیت ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. کہ جب دروازے بند کر دیے اور کہا کہ یوسف آمادہ ہو جاؤ گناہ کے لیے, پہلا اصول یہ تھی قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. جب گناہ دیکھو تو فوراً کہو اے خدا تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. سچے دل سے کہو گے خدا مدد کرے گا. سچے دل سے توسل کرو گے نوجوانوں خدا مدد کرے گا. اسے نوجوان بچوں کے لیے نہیں, بچوں کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں. میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, ہم سب کے لیے, میرے لیے بھی یہ درس ہے. میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ میں مبرہ ہوں اس چیز سے, میرے لیے بھی یہ درس ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو تقویٰ کی نصیحت و سفارش کروں. قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, اللہ سے چاہو. اب جو گناہ کو گناہ سمجھے گا وہی تو اللہ کی پناہ چاہے گا, اللہ کی پناہ میں آنا چاہے گا. پھر کہا انہ ربی, اللہ کی ربوبیت کو یاد کرو. اللہ تمہارا رب ہے, پالنے والا ہے, تمہیں اتنے اچھے گفٹ دیے ہیں اس نے, تحفے دیے ہیں, تحائف دیے ہیں, زندگی دی ہے, یہ سب کچھ تمہیں دیا, فری دیا بغیر کسی درخواست اپلیکیشن کے. انہو ربی احسن مثوایا, تیس رسول کیا دیا, وہ بہترین طریقے سے مجھے رکھنے والا, اس کی نعمتوں کو یاد کرو. اس کے بعد کہا انہو لا یفلح الظالمون, چوتھا نظری اور تھیوریٹیکل اصول کیا دیا, کہ جب اللہ کی پناہ مانگ لو, اللہ کو رب مان لو, اس کی نعمتوں کو یاد کر لو اور اس کے بعد اپنی آخرت کو یاد کرو کہ یہ جو عمل کر رہے ہو ایک دن خدا کو جا کے منہ دکھانا ہے. یہ زمین جس پہ گناہ کر رہے ہو, در و دیوار جہاں گناہ کرو, یہ شہادت دے گی. اگر خدا نہ خاصا علم اٹھا کر آنکھیں کان زبان گناہ کرے تو یہ علم روز قیامت گواہی دے گا. یہ لکڑی کے بانس نہیں ہے, یہ خدا کی بارگاہ میں جا کے قوت ہے, خدا سے گویا ہو جائے گا. اور آخرت کو یاد کرنے کے بعد اگر پھر بھی شیطان کا حملہ اتنا زیادہ ہو تو پھر وہاں سے فرار کر جاؤ, وہاں سے دور ہو جاؤ, ہٹ جاؤ. یہ حضرت یوسف کے چار نظری اصول, اللہ کی پناہ, گناہ کو دیکھو, دوسرا اصول انہو ربی, خدا کو رب مانو, تربیت کرنے والا ہے, احسن مثوایا, اس نے نعمتیں دی ہیں, اس کی نعمتوں کو یاد کرو. انہو لا یفلح الظالمون, جو ظلم کرتے ہیں اپنی ذات پر, آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہیں, وہ فلاح نہیں پا سکتے, نجات یافتہ نہیں ہو سکتے. جب یہ تمام کام کر چکے, گناہ پھر بھی نہیں رکھا, گناہ نے آگے بڑھنا شروع کیا, حضرت یوسف نے فرار کرنا شروع کیا. چوتھا اصول یہ تھا کہ اب یہاں سے دور ہٹ جاؤ, یہاں کھڑے رہو گے تو گناہ میں ملوث. بس توسل کریں. آج علی اکبر کا تذکرہ ہے نا, حسین کے کڑیل جوان کا, توسل کریں, مدد آئے گی, امداد آئے گی, دستگیری ہوگی, یہ میرا وعدہ ہے آپ سے سچے دل سے. بس علی اکبر کے مسائل بہت سخت ہیں, ہم سب آئے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام کو ان کے کڑیل جوان علی اکبر کا پرساد ہے. یہ علی اکبر کون ہے؟ جن کی کنیت ابو الحسن ہے. میرے وقت پورا ہو گیا, معذرت چاہتا ہوں, یہ صرف دو چار منٹ کی زحمت اور ہے, مصائب کی حق ادا ہو جائے. ابو الحسن کنیت ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہے کہ امام کا قافلہ جا رہا ہے, ایک دفعہ امام نے آیہ استرجع پڑھی, نوجوان اپنے والدین کی قدر کریں. یہ ہے علی اکبر کا پیغام نوجوانوں کے لیے, اپنے والدین کے پیچھے پیچھے رہیں, ان سے آگے نہ چلیں, ان کے قدم سے قدم آگے نہ بڑھائیں, ان پہ آواز اونچی نہ کریں, ان کا احترام کریں, کافر بھی کیوں نہ ہوں احترام کریں. یہ علی اکبر کا پیغام. آیہ استرجع پڑھی. اب آپ تصور کریے, واقعی سنا ہوا ہے, لیکن احترام علی اکبر برائے امام حسین کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ جب انسان نیند سے سو کے اٹھتا ہے تو ظاہری بات ہے ایک ہلکی اور دھیمی آواز میں کلام کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے میں نے کہا اہل بیت کے فضائل میں بھی تربیت ہے, اہل بیت کے مصائب میں بھی تربیت ہے. اب فوراً علی اکبر نے بابا سے کہا، بابا یہ بتائیے کہ اس وقت آئے استرجع پڑھنے کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی علی اکبر اپنے والد کے ساتھ ساتھ ہیں، کتنے قریب ہیں کہ بابا کی دھیمی آواز کو بھی سن رہے ہیں، اللہ اکبر. یہ ہے علی اکبر کا احترام، ادب امام حسین کے لیے. نوجوان قدر کریں، خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے آپ کو نیک والدین، محب اہل بیت والدین عطا کیے. بس کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک منادی ندا دے رہے، یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، اور ایک حاطف ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ آگے آگے ہے مگر موت ان کے پیچھے پیچھے ہے. ایک دفعہ علی اکبر کہتے ہیں، بابا السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ امام کہتا ہم حق پر ہیں. اس کے بعد لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں بابا کہ ہم کیسے بھی اپنی جان دے، اگر حق پر ہیں تو ہم کامیاب ہوں گے. بس عزادارو، علی اکبر اپنے بابا کے ساتھ ہیں. علی اکبر کو بڑا جوش ہے، بڑا حوصلہ ہے، بڑا امید ہے کہ بابا کی نصرت کروں گا. ارے میرا بابا نرغے آدھا میں گر گیا، میرا بابا نرغے آدھا میں گر گیا. علی اکبر کریئر جوان ہے، اپنی جوانی کو قربان کر دے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس یہی وجہ ہے، مقاتل نے لکھا ہے، مسترد مقاتل نے، کہ اصحاب حسینی کے بعد سب سے پہلی قربانی حسین کے گھر سے علی اکبر کی ہے. یہی فرماتے ہیں، یا بنیا تقدم ولدی، بیٹا آگے آگے بڑھو، قدم بڑھاؤ. امام حسین علیہ السلام نے بہت سے شہیدوں کو اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے، ان میں سے ایک شہید حضرت قاسم ہے. شاید امام حسین حضرت عباس کو نہیں کہا کہ تم تیار کرو، حضرت عباس نے صرف یہ کہا تھا اس کو زرہ خود پہناؤ. اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے کیوں؟ تاکہ بھائی کی نشانی کو جی بھر کے دیکھ سکیں. علی اکبر کو کہا، بیٹا علی اکبر تقدم بلدی، بیٹا قدم بڑھاؤ. بس علی اکبر تیار ہوئے، کہا بابا میں جانا چاہتا ہوں میدان کارزار میں. بس عزادارو، کہا کہ جاؤ، تمہاری پھوپھی نے تمہیں پالا ہے، پہلے جا کر اپنی پھوپھی سے اجازت لو. علی اکبر خیمے میں گئے، پھوپھی سے اجازت لی. مقاتل نے لکھا ہے، راویوں نے لکھا ہے، جب بھی کوئی شہید آتا تھا زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ پردہ جو خیمے میں پڑا ہوتا تھا وہ اٹھتا تھا، گرتا تھا. مگر جب علی اکبر آنا چاہتے تھے تو پردہ گرتا تھا، اٹھتا تھا. ارے بیویاں نہیں چاہتی تھی علی اکبر میدان کاردار میں جائے. اور آخری مرتبہ راوی بن مسلم کہتا ہے، میں نے دیکھا کسی نے ابا کا دامن پکڑ لیا، تو میں نے کہا یقیناً اگر کوئی بڑی معظمہ ہوتی تو شانہ پکڑ دی. ارے یہ ننی سکینہ ہے. ارے بھیا علی اکبر، ارے بابا کو چھوڑ کے کہاں جاتے ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. علی اکبر کا پرسہ دیں، علی اکبر کا پرسہ دیں. اور یہ وہ غم ہے، یہ وہ غم ہے جس میں جناب فاطمہ زہرا روتی ہیں. شاید علامہ بحر العلوم کہتے ہیں، قدیم زمانے میں قافلہ کربلا پہنچا اور مستحب ہے تمام ائمہ کی زیارت کی کہ انسان غسل کر کے جائے، مگر امام حسین کے لیے مستحب ہے جس طرح گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے ویسے اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضری دے. اب کہتے ہیں کہ ہم اتنے تھکے ہوئے تھے کہ ہماری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم حرم جا کر امام حسین کے حرم میں ماتم کرے، زیارت کرے. ہم نے وہی مجلس پڑھی، وہی پر علی اکبر کا نوحہ پڑھا، اور علی اکبر کے نوحہ پڑھنے کے بعد سو گئے. کہتے ہیں عالم دین، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا دستک ہوئی دروازے پر، میں نے دروازہ کھولا، شب جمعہ تھی، امام حسین کی کربلا، امام حسین کا حرم، علی اکبر کا نوحہ ہوا ہوا، علی اکبر کے مار، علی اکبر کا ماتم ہوا. کہتے ہیں کہ امام حسین تشریف لائے تھے اور کہا کہ دیکھو جب بھی کربلا آنا تو شب جمعہ میرے علی اکبر کا ماتم نہیں کرنا. ایک دفعہ کہا مولا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا میری ماں جنت المقی سے آئی ہے. ارے جب سے تم نے ماتم شروع کیا میری ماں غشگاہ گئی ہے. ہائے علی اکبر، ارے بابا کو خود حافظ کہا. اب علی اکبر کے سر پر رسول اللہ کا امامہ رکھا اور ہاتھ بلند کیے، اب حسین کا مرثیہ سنے علی اکبر کے لیے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم
قد برد عليهم غلام اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا. اے خدا گواہ رہنا اس کام پر کہ اس کو بھیج رہا ہوں جو سیرت و گردار میں تیرے رسول سے مشابہ تھا. بس علی اکبر سے کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ. علی اکبر آگے بڑھے, گھوڑے کو علی اکبر نے ایڑ دینی شروع کی, لیکن پیچھے سے قدموں کی آواز آئی. علی اکبر نے مڑ کے دیکھا, بوڑھا باپ کمر پہ ہاتھ رکھے آہستہ آہستہ چلا رہا ہے. ارے بابا آپ نے تو مجھے اجازت دے دی, اب کیوں میرے پیچھے آتے ہیں؟ علی اکبر, ارے تمہارا کوئی جواب بیٹا ہوتا, ارے وہ موت میں منہ میں جانے کی اجازت مانگتا. بس عزداروں 100 لہینوں کو فنار کیا, علی اکبر واپس آئے. بس آخری روایت, علی اکبر واپس آئے, بابا اسلحے کی گرانی نے مجھے تھکا دیا, کوئی پانی کی سبیل ہو سکے. ارے علی اکبر کیسے کڑے وقت میں بابا سے پانی کی درخواست کی. بس ایک دفعہ علی اکبر سے کہا, علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. علی اکبر نے اپنی زبان منہ میں دی, ایک دفعہ پریشان ہو کے پیچھے ڈالی, اے بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کاٹے ہیں, خدا نے کیا عجیب انتظام کیا ہے. جب حسین پیدا ہوئے تھے تو نانا رسول اللہ نے اپنی زبان منہ میں دی تھی, اب رسول اللہ نہیں ہے, شبیہ رسول کی زبان حسین کے منہ میں. بس عزداروں علی اکبر گئے, دادو شجاعت علی, ایک لہی نے حضرت علی اکبر کے سر پہ وار کیا, فرق شکافتہ ہوا, آپ گھوڑے پہ نہ گر سکے. دوسرے میں شیخ عباس قمی نے یہ منتل اعمال میں روایت نقل کی ہے, ایک لہی نے آپ کے گلے پہ تیر مارا, جو آر پار ہو گیا, خون بہ گیا, ارے حسین کا کڑیل جمع, گھوڑے پہ نہ گر سکا. ایک دفعہ ایک لہی نے ایک ایسا نیزہ مارا, نیزہ مار کے جب نیزے کو کھینچنا چاہا, ارے نیزے کی انی علی اکبر کے سینے میں رہ گئی. جب علی اکبر نے اپنے ہاتھوں کو زلجنا کے باہوں میں ڈال دیا, لگام چھوڑ دی, ایک دفعہ نر گئے آدھا میں جب زلجنا بھاگا, اب لوگوں نے تلوار مارنے شروع کی, قتل ہوئے بار بار, ارے بدر نازنی علی اکبر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. یا بتا علیک من السلام, اے بابا میرا آخری سلام قبول کرے. بس عزدارو علی اکبر کے تمہارے آنسو کو قبول کرے. امام حسین پہنچے, بس روایت میں ملتا ہے امام نے اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار میں رکھا اور کہا, یا بنیا بعد کلابا, ارے بیٹا تیرے بعد دنیا بے خاک ہو, بس لاشا اٹھانا چاہتے ہیں اٹھ نہ سکے. ایک دفعہ جناب زینب دوڑی ہوئی آئی, اپنے آپ کو علی اکبر کے جنازے پہ گرا دیا, ارے بہن زینب ارے کیا قدم کر دیا, خیمے میں چھوڑ کے آئے, اب لاشا اٹھانا چاہتے, کڑیل جمع, خدا کسی بوڑھے باپ کو یہ منظر نہ دکھائے, اٹھانا چاہتے لاشا کڑیل جمع کا, علی اکبر کا اٹھ نہ سکا, خراب کی طرف رخ کیا, اے جوان آنے بنی آشم آؤ علی اکبر کا لاشا اٹھا.
على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدا بندہ اس عزاداری حضرت علی اکبر کو ہم سے بطریق احسن بحسن الوجہ ہم سے قبول فرما, ہمارے ناسوں کو, ہماری عزاداری کو, ہماری بخشش, ہماری ہدایت اور ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث قرار دے. اس خون کے وارث, اس ذکر کے وارث حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار و عوان میں شریک فرما, ہمیں ان مجالس اتحاد بین المسلمین ہدایت کا پیغام دینے کی توفیق عطا فرما. جب تک دنیا میں رہیں اس ادائے حسین سے, ذکر محمد علی محمد سے وابستہ رہے, آخرت میں ہمیں ان کی شفا سے محروم نہ فرما. اے خدا ہم سب کے ایمانوں کو, خصوصا ہماری نوجوان نسل کے ایمان کو بحق حضرت علی اکبر محفوظ فرما, آخرت میں ہمیں ان کی شفا سے محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. برحمۃ